بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے، جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 20 سے 22 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب بہروز یاری گل۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahtv.ir۔ اور سامعین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی موجود ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اور سامعین، ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ پروگرام نیم نگاہ سماعت فرمائیں گے۔ نیم نگاہ کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت کے بعد پروگرام قرآن اور زندگی پیش کیا جائے گا، اور یہی پروگرام یعنی قرآن اور زندگی ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامعین، ریڈیو تہران سے پیش خدمت ہے پروگرام نیم نگاہ۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ نیم نگاہ پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور نیم نگاہ میں پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ جامع ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی پاکستان، پورے خطے اور دنیا کے مفاد میں ہے۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں وزیراعظم عمران خان کا بیان۔ لاہور، کراچی اور فیصل آباد میں فضائی آلودگی میں خطرناک اضافہ۔ اور اقتدار میں باقی رہنے اور شکست قبول نہ کرنے کی بھرپور کوششوں کے درمیان امریکی صدر ٹرمپ کے بعض ساتھیوں اور ریپبلیکن سینیٹروں نے انتقال اقتدار کا عمل شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے امریکہ کے نو منتخب صدر کی جانب سے بین الاقوامی معاہدوں کی پاسداری کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن کی جانب سے ایٹمی معاہدے پر عمل پاکستان سمیت پورے علاقے اور ساری دنیا کے مفاد میں ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے جی این این ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی آئندہ جو بائیڈن حکومت کی واپسی پاکستان سمیت سب کے مفاد میں ہے، اس لیے کہ ایسی صورت میں ایران کے ساتھ دو طرفہ تجارتی تعاون کے فروغ میں مدد ملے گی۔ انہوں نے مشرق وسطی، اسرائیل اور ایران کے سلسلے میں امریکہ کی ٹرمپ حکومت کی پالیسیوں کو اشتعال انگیز قرار دیا اور کہا کہ امریکیوں کو اپنی خارجہ پالیسیوں کو تبدیل کرنا ہوگا۔ عمران خان نے علاقے سے کشیدگی کے خاتمے اور ایران اور سعودی عرب کے ساتھ صلاح و مشورے کے بارے میں بھی کہا کہ انہوں نے سعودی ولی عہد کے ساتھ گفتگو کی ہے، جس کا ایک مقصد جنگ یمن کا خاتمہ ہے۔ لاہور، فیصل آباد اور کراچی سمیت پاکستان کے مختلف شہروں میں فضائی آلودگی انتہائی خطرناک ہو گئی ہے۔ پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق لاہور کی فضا دنیا کے بڑے شہروں میں سب سے زیادہ آلودہ ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق لاہور کی فضا میں آلودہ ذرات کی مقدار 505 تک پہنچ گئی ہے۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی فضائی آلودگی کی صورتحال تشویشناک بتائی گئی ہے۔ سب سے خراب صورتحال صوبے پنجاب کے صنعتی شہر فیصل آباد کی بتائی گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق فیصل آباد کی فضا میں آلودہ ذرات کی مقدار لاہور سے بھی زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ پاکستان میں کورونا سے متاثرین اور اموات میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ سینٹر کی رپورٹ کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 2304 افراد کورونا سے متاثر ہوئے ہیں اور 37 افراد لقمہ اجل بن گئے ہیں۔ موصول رپورٹ کے مطابق پاکستان میں جمعرات اور جمعے کے درمیان 24 گھنٹے میں کورونا سے 714 افراد شفا یاب ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی تعداد 352,296 ہو چکی ہے، جن میں سے 7092 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں اور 321,563 افراد کورونا کو شکست دینے میں کامیاب رہے ہیں۔ پاکستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد بڑھ کر 23,641 ہو گئی ہے، جن میں سے 1,219 افراد کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ ہندوستان کی ریاست بہار میں قومی جمہوری اتحاد کی ایک بار پھر حکومت بننے جا رہی ہے، جس کی قیادت ایک بار پھر جنتا دل یو کے صدر نتیش کمار سنبھالیں گے۔ تفصیلات کے ساتھ دہلی سے شمشاد کاظمی۔
بہار میں قومی جمہوری اتحاد کی ایک بار پھر حکومت تشکیل پانے جا رہی ہے، جس کی قیادت ایک بار پھر جنتا دل یو کے صدر اور موجودہ وزیر اعلی نتیش کمار کریں گے، جن کی پارٹی اگرچہ ان انتخابات میں بی جے پی کے مقابلے کم سیٹیں حاصل کر پائی ہے، لیکن بی جے پی کی مرکزی قیادت اپنے اس وعدے پر اٹل ہے کہ نتیجہ چاہے جو بھی ہو، قومی جمہوری اتحاد کی اکثریت حاصل کرنے پر بہار کے وزیر اعلی نتیش کمار ہی ہوں گے۔ نتیش کمار نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ اتوار کو قومی جمہوری اتحاد کے لیجسلیچر پارٹی کا اجلاس ہوگا، جس میں لیڈر کا انتخاب عمل میں آئے گا۔ انتخابات سے قبل اتحاد میں شامل جماعتوں کے سہارے، جن میں مہا گٹھ بندھن سے نکل کر آنے والی ہم اور وی آئی پی شامل ہیں، نتیش کمار بہار کا اقتدار سنبھالنے جا رہے ہیں، لیکن بی جے پی کے اراکین چاہتے ہیں کہ وزیر اعلی ان کی پارٹی کا چنا جائے، جسے ان انتخابات میں 74 سیٹیں ملی ہیں۔ لیکن بی جے پی کی مرکزی قیادت نتیش کمار کو حلف برداری کے لیے ہری جھنڈی دکھا چکی ہے۔ ہم پارٹی کے صدر جیتن مانجھی کو 4 سیٹیں ملی ہیں اور وکاس شیل انسان پارٹی یعنی وی آئی پی کو 5 سیٹیں ملی ہیں۔ جیتن مانجھی انتخاب جیت گئے ہیں، لیکن وی آئی پی کے صدر مکیش ساہنی انتخاب ہار گئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس بار 4 جماعتوں کے اتحاد کو ساتھ لے کر چلنا نتیش کمار کے لیے چیلنج بھرا ہو سکتا ہے۔ ادھر اگرچہ راشٹریہ جنتا دل کی قیادت میں مہا گٹھ بندھن 110 سیٹوں پر رک گیا ہے، لیکن آر جے ڈی کے لیڈر تیجسوی یادو نے دعویٰ کیا ہے کہ بہار کے عوام نے تبدیلی کے حق میں ووٹ دیا ہے، جس کا پاس و لحاظ رکھا جانا چاہیے۔ انہوں نے مہا گٹھ بندھن کی ممکنہ حکومت کی تشکیل کے لیے راستے کھلے ہونے کا بھی اشارہ دیا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ بہار میں نتیش کمار کی قیادت والی این ڈی اے حکومت کی تشکیل کی راہ میں فی الحال کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اس بار نتیش کمار کی حکومت ترقیاتی امور سے زیادہ سیاسی اٹھا پٹک سے دوچار ہو سکتی ہے۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان میں کورونا سے یومیہ متاثرین اور اموات میں کمی کا سلسلہ جاری ہے اور شفا یابی کی شرح بڑھ کر 93% ہو گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت نے جمعے کو اعلان کیا ہے کہ جمعرات اور جمعے کے درمیان 24 گھنٹے میں کورونا کے 44,887 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جس کے بعد ملک میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد جمعے کی شام تک 87,45,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں جمعرات اور جمعے کے درمیان 24 گھنٹے میں 49,069 افراد کورونا سے مکمل طور پر شفا یاب ہوئے ہیں۔ موصول رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں کورونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 81,30,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں اب تک 1,88,000 سے زیادہ افراد کورونا کے نتیجے میں انتقال کر چکے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں یومیہ متاثرین کے مقابلے میں شفا یاب ہونے والوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے اب تک ملک میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 484,547 رہ گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ملک میں کورونا کو شکست دینے والوں کی شرح 92.97%، زیر علاج مریضوں کی شرح 5.55% اور اموات کی شرح 1.47% ہے۔ ایران میں 11,000 سے زیادہ کورونا کے نئے معاملات سامنے آئے ہیں اور 461 مزید اموات واقع ہوئی ہیں۔ ایران کی وزارت صحت کی ترجمان سیما سادات لاری نے جمعے کے روز اعلان کیا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں کورونا سے 11,737 افراد متاثر ہوئے ہیں، جن میں سے 2,967 کو اسپتالوں میں داخل کرایا گیا اور بقیہ کو ضروری دوائیں اور اپنے گھروں میں قرنطینہ میں رہنے کی ہدایت دی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے 461 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ مجموعی طور پر جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 40,582 ہو گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایران میں کورونا کے 7,38,322 مریضوں میں سے 5,46,642 افراد کورونا کو شکست دے چکے ہیں اور اسپتالوں سے ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ ٹیکنالوجی اور تحقیقات کے امور میں ایران کے نائب وزیر صحت رضا ملک زادے نے کہا ہے کہ کورونا کی ایرانی ویکسین اپنی تیاری کے مراحل طے کر رہی ہے۔ ایران کے نائب وزیر صحت رضا ملک زادے نے جمعے کے روز ایرنا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کورونا ویکسین تیار کرنے کے لیے ایرانی محققین کی کوششیں مسلسل جاری ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ کورونا کی ویکسین تیار کر کے اس وبائی مرض پر قابو پا لیا جائے گا۔ ایران کے 2 جوان سائنسدانوں کے نام دنیا کے بہترین 2% سائنسدانوں کی فہرست میں شامل کیے گئے ہیں۔ ہمارے نمائندے کے مطابق پروفیسر جان پی اے کی سربراہی میں قائم اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی تحقیقی ٹیم نے مختلف شعبوں میں دنیا کے 1,00,000 سائنسدانوں کے مقالات اور کارکردگی کا جائزہ لینے کے بعد دنیا کے بہترین 2% یا ٹاپ 2% سائنسدانوں کی جو فہرست جاری کی ہے، اس میں 2 ایرانی سائنسدانوں محمد حاتمی اور علی خورسند زاک کے نام بھی شامل ہیں۔ علی حاتمی ایران کے صوبے خراسان شمالی کے اسفرائن یونیورسٹی کی فیکلٹی آف میکینیکل انجینئرنگ میں، جبکہ علی خورسند زاک فیکلٹی آف فزکس میں ایسوسیٹ پروفیسر کے طور پر فرائض انجام دے رہے ہیں۔ تحقیقی رپورٹ کے مطابق مذکورہ ایرانی سائنسدانوں کے تحریر کردہ مقالات کو دنیا میں ریفرنس کے طور پر سب سے زیادہ استعمال کیا گیا ہے۔ ٹاپ 2% سائنسدانوں کی یہ فہرست بین الاقوامی تحقیقی رسالے PLOS میں شائع ہوئی ہے۔ افغانستان کے شہر پغمان میں ہونے والے ایک دھماکے میں کم سے کم 2 افغان فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ کابل کے پولیس چیف فردوس فرامرز نے بتایا ہے کہ یہ دھماکہ پغمان کے نواحی علاقے چوک ارغندہ میں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ دھماکے میں 2 فوجی ہلاک اور 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ دھماکے میں فوجی چوکی کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ ابھی تک کسی شخص یا گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ افغانستان میں دہشت گردانہ حملوں میں شدت کا ایسے وقت میں مشاہدہ کیا جا رہا ہے جب حکومت افغانستان اور طالبان کے رابطہ گروپ قطر کے دارالحکومت دوحا میں ایک دوسرے کے ساتھ امن مذاکرات میں مصروف ہیں۔ اقتدار میں باقی رہنے اور شکست قبول نہ کرنے کی بھرپور کوششوں کے درمیان امریکی صدر ٹرمپ کے بعض ساتھیوں اور ریپبلکن سینیٹروں نے انتقال اقتدار کا عمل شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق بعض سینئر ریپبلکن سینیٹروں نے ٹرمپ انتظامیہ سے انتقال اقتدار کا عمل شروع کرنے اور منتخب صدر جو بائیڈن کی ٹیم کو ضروری دسترس دینے کی اپیل کی ہے۔ لنڈسے گراہم سمیت ٹرمپ کے اتحادی سمجھے جانے والے کئی ریپبلکن سینیٹروں نے کہا ہے کہ منتخب صدر جو بائیڈن کو خفیہ اور کلاسیفائیڈ رپورٹوں تک دسترس فراہم کی جائے۔ ادھر روزنامہ واشنگٹن پوسٹ کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے تمام وفاقی اداروں کو حکم دیا ہے کہ وہ جو بائیڈن کی ٹیم کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعاون سے سختی کے ساتھ گریز کریں۔ امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما نے اپنے ایک بیان میں انتخابات میں دھاندلی کے دعووں کو سختی کے ساتھ مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریپبلکن پارٹی کے عہدیدار صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جس حد تک حمایت کر رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ وہ اپنی شکست کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ امریکہ کے موجودہ صدر اور حالیہ صدارتی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابی نتائج اور اپنے حریف جو بائیڈن کی کامیابی کو اب تک قبول نہیں کیا ہے اور وہ مسلسل انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی ہونے کے دعوے کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کے سیکورٹی اہلکاروں نے مشرقی سعودی عرب میں واقع شیعہ مسلمانوں کی آبادی والے شہر قطیف پر حملہ کر کے دو علماء کرام کو حراست میں لے لیا ہے۔ العالم ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق سعودی سیکورٹی اہلکاروں نے یہ حملہ مشرقی سعودی عرب کے علاقے قطیف کے شہر العوامیہ میں شیعہ مسلمانوں کی آبادی پر کیا جہاں سے شیخ عباس السید اور السید خضر العوامی نامی دو علماء کرام کو حراست میں لے لیا۔ سعودی سیکورٹی اہلکاروں نے اہل بیت علیہ السلام کے ایک مداح محمد بو جباری کو بھی جنرل جیل خانے منتقل کر دیا ہے۔ سعودی عدالت کی جانب سے العوامیہ میں 40 مارچ کی تصاویر بنائے جانے کے الزام کے تحت 4 اکتوبر کو محمد بو جباری اور ان کے 8 دیگر ساتھیوں کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان کیا ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب کا شہر العوامیہ شیعہ مسلمانوں کی آبادی کی بنا پر ہمیشہ آل سعود حکومت کے مظالم کا نشانہ بنتا آیا ہے اور سعودی سیکورٹی اہلکاروں کے مسلسل حملوں میں اب تک سینکڑوں کی تعداد میں عام شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ سعودی بادشاہ شاہ سلمان بن عبد العزیز نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف ایک بار پھر بے بنیاد دعووں کا اعادہ کیا ہے۔ سعودی فرما روا شاہ سلمان بن عبد العزیز نے اپنے ملک کی 8ویں مجلس شورا کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف بے بنیاد الزامات کا اعادہ کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ایران بقول ان کے علاقے میں تمام مسائل و مشکلات کا ذمہ دار ہے۔ سعودی فرما روا نے ایران کے خلاف عرب ملکوں کے داخلی امور میں مداخلت، مغربی ایشیا کے علاقے میں بحران و بدامنی اور دہشت گردی کی حمایت کا بے بنیاد الزام عائد کیا اور عالمی برادری سے ایران کے اقدامات کا مقابلہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں، اور خبروں کے ساتھ ہی پروگرام نیم نگاہ بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا کیا بتائیں تاب نظارہ بھی نہ تھی تاب نظارہ بھی نہ تھی لیکن از پہ شوق آنکھ بھر دیکھا از پہ شوق آنکھ بھر دیکھا کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا کیا بتائیں دل نے سمجھا کہ مل گیا کعبہ دل نے سمجھا کہ مل گیا کعبہ جب نگاہوں نے ان کا در دیکھا جب نگاہوں نے ان کا در دیکھا۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سمجھ لیجئے، اب سماعت فرمائیے نشریات کا آخری پروگرام قرآن اور زندگی۔ اسی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ، شب بخیر۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم عجل ولیک الفرج. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن اور زندگی پروگرام میں آپ سب کا استقبال ہے اور زندگی کا اہم موڑ ہے قرآنی تعلیمات پر عمل کرنا. اگر اس کے اعتبار سے ہم نے عمل نہیں کیا تو ہماری زندگی بے معنی اور بے مقصد رہ جائے گی. خالق کریم نے انسانیت کو خلق کیا تاکہ انسانیت اس کی پرستش کرے اور اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کر لے. خداوند عالم چاہتا ہے انسانیت کو عدل سے ہمکنار کرے اور وہ ظالم نہیں ہے. اس حوالے سے گفتگو ہوگی. خدا ظالم نہیں ہے. چلیں گے آج ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے اپنے عزیز مہمان علی جناب مولانا سید عدیل اصغر کاظمی صاحب سے, اور اس حوالے سے گفتگو ہوگی. خدا ظالم نہیں ہے, قرآن کیا کہتا ہے, اور روایات سے بھی ہم دیکھیں گے خدا ظالم نہیں ہے وہ کیسے, اور یہاں پر بزرگ ہمارے اس کو ہمارے تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے. سب سے پہلے چلیں گے ان کا استقبال کریں گے, اور یہاں پر ہمارے حاضرین بھی ہیں ان سے بھی ہم آپ کو آشنا کرائیں گے, پھر گفتگو ہوگی آپ کے سامنے. قبل السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
شکر گزار ہوں میں آپ کا کہ آپ اس اہم موضوع کو لے کر اسٹوڈیو میں حاضر ہوئے اور آپ نے اپنا وقت دیا کہ ہمارے ناظرین کو اس اہم ٹاپک پر اب ان کو معرفت کرائیں اور اس سے آشنائی کرائیں. ہم آپ کے شکر گزار ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے حاضرین کے بھی شکر گزار ہیں اور ان کے خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور اپنا اہم وقت دیا, اور ساتھ ساتھ آپ بیچ بیچ اپنے سوالات کے ذریعے سے بھی شرکت فرماتے ہیں. ہم آپ کے شکر گزار ہیں. گفتگو ہماری ہوگی, یہاں پر لیں گے چھوٹا سا وقفہ اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. بریک کے بعد اب سیدھا چلتے ہیں مولانا کے خدمت میں اور معلوم کرتے ہیں کہ ظلم کیا ہے اور ظلم کی حقیقت کیا ہے اور کس طریقے سے ہم ذات باری تعالیٰ کو اس صفت سے جو ظلم کی صفت ہے اس سے دور رکھیں. اس تمام حوالوں سے گفتگو ہوگی. قبلہ ظلم جو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں بچپنے سے, لفظ ظلم اور ظلم اور عادلی ساری چیزیں, تو سب سے پہلے کسی بھی مفمان لفظ کو اچھی طریقے سے پہچاننا اور اس کو جاننا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے معنی کو ہم سمجھیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ یہاں پر آپ بتائیں کہ ظلم کی تعریف اور اس کا معنی کیا ہے.
جی یقیناً یہ بات بہت اہم ہے کہ جو لفظ عام طور سے ہمارے درمیان رائج ہے اور ہم اس کا ایک خاص مفہوم اپنے ذہن میں رکھتے ہیں, جیسا کہ ہمارے معاشرے میں اور سماج میں بھی رائج ہے کہ جب کوئی انسان کسی دوسرے کو نقصان پہنچائے تو پھر کہا جاتا ہے کہ اس نے اس کے اوپر ظلم کیا. جی تو البتہ یہ بھی اس کا ظلم کا ایک مصداق ہے, لیکن اگر ہم لغت میں اور ڈکشنری میں ظلم کے معنی کو دیکھیں گے تو وہاں پر یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی کہ ظلم کا مطلب ہے کوئی بھی بے جا کام کرنا. جی ایسا کام کرنا جس کا موقع نہیں ہے, جس کا محل نہیں ہے, یا یہ کہ کسی بھی کام میں جو ایک درمیانہ حد ہوتی ہے اس سے آر یا پار چلے جانا.
جی
یا اس کے علاوہ یہ کہ نقصان پہنچانا, یہ نقصان پہنچانا ہو سکتا ہے کہ انسان کبھی اپنے آپ کو نقصان پہنچائے, یا ہو سکتا ہے کہ کبھی دوسرے کو نقصان پہنچائے. کبھی یہ نقصان ممکن ہے کہ بہت جزئی ہو, چھوٹا سا ہو, مختصر ہو, اور کبھی نقصان ہو سکتا ہے کہ بڑا ہو. نقصان اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ مادی ہو, قابل محسوس ہو. جی ہاں محسوس کیا جا سکتا ہو, اور کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ نقصان معنوی ہو جس کو عام طور سے محسوس نہیں کیا جا سکتا. جی بہرحال نقصان نقصان ہے.
جی
چاہے اس کا کتنا ہی اندازہ ہو, کتنی ہی مقدار میں ہو, محسوس کرنے کے قابل ہو یا محسوس قبل کرنے کے قابل نہ ہو. مثال کے طور پر جیسے کہ ہمارے معاشرے میں بعض گناہ رائج ہیں.
جی
اور اس میں ہمارے معاشرے کے کچھ افراد بہت اچھے خاصے ملوث ہیں اور ان کو اس سے بڑی لذت محسوس ہوتی ہے.
جی
وہ ہے غیبت کرنا. غیبت کرنا ایک گناہ ہے.
جی
اور بہت سے افراد ہیں اس میں جو مبتلا ہیں, اور اگر ان سے کہا جائے غیبت نہ کیجیے تو فوراً کہتے ہیں کہ اگر غیبت نہیں کریں گے تو پھر تو اس کا مطلب یہ کہ ہم پھر گفتگو ہی نہ کریں.
جی
اس کا مطلب یہ کہ ان کی گفتگو کا سارا حصہ یا اکثر حصہ
غیبت
سے کے اوپر منحصر ہوتی ہیں. اب یہ غیبت جو ہے کوئی ہو سکتا ہے کہے کہ اس سے کسی کی روزی روٹی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا.
جی
لیکن یہ ایک ایسا معنوی نقصان ہے خود غیبت کرنے والے کا بھی اور جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کا بھی. لہٰذا یہ بہت بڑا ظلم ہے, اور یہ ظلم دو طرفہ ظلم ہے. ایک تو خدا کے اوپر ظلم ہے کہ اس نے منع کیا ہے غیبت نہ کرو, اس کے حکم کی پیروی نہیں کی جاتی. دوسرا حق الناس ہے, ایک انسان کی غیبت کی جا رہی ہے. تو دو طرفہ ظلم ہے. تو میں نے یہ مثال اس لیے دی کہ کبھی کبھی ہمارے معاشرے میں بہت سارے مظالم رائج ہوتے ہیں مگر ہم ان کو ظلم نہیں سمجھتے اور بآسانی اس کام کو کرتے ہیں اور صرف ان چیزوں کو ظلم سمجھتے ہیں کہ جو ہماری مادیات سے متعلق ہوتی ہیں. مثال کے طور پر کوئی کسی کے گھر پہ قبضہ کر لے, کسی نے کسی کی زمین ہتھیا لی, فرض کیجئے کہ کسی نے کسی انسان کو قتل کر دیا, فرض کیجئے کسی نے کسی کی کوئی پونجی چھین لی, اس قسم کے کام جو ہوتے ہیں تو ہم انسان کہتے ہیں کہ یہ فلاں انسان بڑا ظالم ہے جس نے کام انجام دیا. حالانکہ اگر ظلم کی تعریف سمجھ لیں ہم لوگ اور اس کا مفہوم سمجھ لیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے ہر انسان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں ظلم کا چھوٹا بڑا حصہ موجود ہے.
جی, اور یقیناً جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا اس چیز کی طرف کہ مادی گناہ سے ہو سکتا ہے, مادی ظلم سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ یہ ظلم ہو جو ہم زبان سے انجام دے رہے ہیں دوسرے کی برائی کر کے. سوال یہاں پر ہماری یہ ہے کہ خدا ظالم نہیں ہے, ہمارا موضوع یہ ہے کہ نفی ظلم از خدا سے جو گفتگو ہوگی تو قرآن جو ہمارے لیے دستور زندگی ہے اور وہی ہمارے لیے سب کچھ ہے, وہ نہیں ہے تو اگر ہماری زندگی میں تو کچھ نہیں ہے. تو کیا قرآن مجید نے اللہ کے ظلم ظالم نہ ہونے کے اوپر یا اس کے ظلم کو نہ بتانے کے ظالم نہیں ہے, وہ کون سی آیات ہیں جو اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں؟
قرآن مجید میں متعدد آیات ہیں جو اللہ کے ظالم نہ ہونے کو بیان کرتی ہیں, جو سراسر واضح الفاظ میں بیان کرتی ہیں کہ اللہ ظلم نہیں کرتا.
جی, اور معذرت کے ساتھ میں یہاں پر یہ آپ سے کہنا چاہوں گا, چونکہ میرا سوال آپ کے سامنے پیش ہوا لیکن چونکہ ہمارے یہاں پر جو بزرگان تشریف فرما ہیں, ہمارا سوال ہم آپ سے جواب بعد میں لیں گے, پہلے ہم چاہیں گے کہ ان کو ہم اپنے ساتھ شریک کریں تاکہ ہماری گفتگو اور دل نشیں اور شیریں ہو جائے ہماری گفتگو. تو میں آپ بزرگان سے چاہوں گا کہ آپ میں سے اس حوالے سے کہ خدا ظالم نہیں ہے, آپ کیا سوال کرنا چاہیں گے مولانا سے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چونکہ موضوع ظلم کے ریلیٹڈ ہیں تو میں قبلہ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا خدا ظالم ہے؟ اگر خدا ظالم نہیں ہے تو جو عام ہم دیکھتے ہیں ابھی دنیا میں ظلم ہو رہا ہے, یعنی کبھی کبھار سیل آتا ہے, کبھی کبھار طوفان آتا ہے, کبھی کبھار زلزلے آتے ہیں, کوئی معصوم پہ ظلم ہو رہا ہے, تو اگر ہم کہیں گے کہ کیا وہ کس یعنی ان پہ کون ظلم کر رہا ہے, ان پہ کس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے, کیا خدا ان پہ ظلم کر رہا ہے خود؟ کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں ایک طرح سے خدا خود قہار ہے, یعنی خود قہار کرنے والا ہے, تو یہ ظلم کیا ہے؟
جی شکریہ.
یقیناً دنیا میں پڑنے والی مصیبتوں سے متعلق ایک بہت اچھا سوال ہے آپ کا, اور یہ اکثر لوگوں کے ذہن میں اس طرح کا سوال رہتا ہے کہ ایسی مصیبتیں جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں اور وہ آتی ہیں, اور کبھی کبھی ایسے لوگوں سے ان کا واسطہ پڑ جاتا ہے کہ جو واقعی دیکھنے میں بڑے معصوم لگتے ہیں, جیسے بچے ہی فرض کیجئے, یا بے زبان جانور ہیں مثال کے طور پر, یا اچھے اور سچے اور صاف دل والے لوگ ہیں, اس قسم کے لوگ بھی ان مصیبتوں اور بلاؤں میں گرفتار ہو جاتے ہیں. جیسے کہ آپ نے اشارہ فرمایا, سیلاب آ گیا مثال کے طور پر, زلزلہ آ گیا مثال کے طور پر, آسمانی بجلی گر پڑی مثال کے طور پر, تیز بارش آئی, اس کی بنیاد پر کبھی کبھی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. تو اگر واقعی خدا ظالم نہیں ہے تو پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے, اللہ تعالیٰ و تبارک نے اس دنیا میں کچھ قوانین حاکم فرمائے ہیں جو ایک فطری اور طبیعت کے قوانین ہیں, نیچر کے قوانین ہیں, ان قوانین کو جاری ہونا ہے, اور یہ قوانین جب جاری ہوتے ہیں تو اس کے اجرا کی بنیاد پر کچھ لوگ یقیناً ایسے ہیں کہ جو ہم جن کو سمجھتے ہیں کہ مصیبت میں اور بلا میں گرفتار ہو گئے ہیں, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ گرفتار ہو گئے ہیں اور پریشان ہو گئے ہیں, اور دیکھنے میں واقعی ایسا لگتا ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک معصوم بچہ ہے, فرض کیجئے کہ زلزلہ آیا اور زلزلے میں وہ معصوم بچہ چھت کے نیچے یا دیوار کے نیچے دب کر کے اور مر گیا, ختم ہو گیا. اب ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ اس بچے نے کیا خطا کی تھی جو ابھی معصوم ہے, جو ابھی مثال کے طور پر 2 مہینے کا ہے, 4 مہینے کا, 6 مہینے کا ہے, اب اس کی کیا خطا تھی جو اس دنیا سے یوں ہی چل بسا؟ دیکھیے, جو قوانین اللہ نے اس دنیا کے لیے رکھے ہیں جب وہ جاری ہوتے ہیں, اور اس قسم کے افراد جو یا تو یوں کہہ لیا جائے کہ بے گناہ ہیں یا معصوم ہیں یا بہت سچے اور سیدھے اور صاف دل کے ہیں, وہ بھی اس میں پھنس جاتے ہیں, تو اللہ کے اس قانون کے جاری ہونے کے موقع پر جو کنڈیشن ہمارے سامنے آ رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ گویا ان کے اوپر ایک ظلم ہوا ہے. حالانکہ یہ ظلم اس وقت ہوگا کہ جب کہ اس عمل کی بنیاد پر ان کا جو حق ہے وہ مارا جائے.
جی,
اس عمل اور اس کنڈیشن کی بنیاد پر ان کا جو حق ہے وہ پامال ہو جائے. اس حادثے کی بنیاد پر ان کو جو ملنا چاہیے تھا وہ نہ ملے.
جی
ظلم, جیسا کہ ہم نے تعریف میں کہا کہ ظلم کا مطلب ہی ہے کہ ایک بے جا کام ہونا, ایک میانہ روی سے خارج ہو جانا, کسی کا حق ہے اس کے حق سے اس کو محروم کر دینا, یہ تمام چیزیں ہیں. تو اللہ نے جو یہ گویا کہہ دیجیے اس کو زلزلہ آ گیا, یا آپ کہہ دیجیے گے کہ بارش طوفان آ گئی, آپ کہیے کہ کوئی اس طرح سے ایسا واقعہ آگ لگ گئی مثال کے طور پر, اس میں کوئی بے زبان اور کوئی معصوم جاں بحق ہو جاتا ہے, کبھی زیادہ زخمی ہو جاتا ہے, تو گویا اس کے اوپر ظلم نہیں, ایسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے, بالکل یعنی عقل ہماری اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسی زلزلے, اسی طوفان, اسی واقعے کی بنیاد پر اللہ نے اس انسان کو جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس وقت ظلم کا شکار ہو گیا ہے, اس کو اس کے بدلے میں وہ نعمت اور وہ منزل عطا کی ہو کہ جس کو دیکھنے کے بعد ہم خود سوچیں کہ کاش ہم ہی اس زلزلے میں اور اس طوفان میں حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں. یعنی جو چیز ہم سمجھ رہے ہیں عین ممکن ہے کہ وہ نہ ہو, اور ایسا ہے. اللہ نے بارہا اس بات کو اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے.
جی
ظلم نہیں کرتا کا مطلب یہ ہے کہ جو حق ان کا بنتا ہے, جو استحقاق ان کا بنتا ہے, جو عمل اور کردار کی بنیاد پر ان کو ملنا چاہیے, وہ اللہ اس سے دریغ نہیں کرتا.
جی
جو بھی ملنا چاہیے. اچھا جب حادثے اور اس کی بات کریں تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی انسان کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ظاہری طور پر بہت اچھا ہے, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت اچھا ہے, بالکل سیدھا ہے, شریف ہے, سب کچھ ہے, لیکن ہم ظاہری کو تو دیکھ رہے ہیں اس کے.
جی
یہ تو کوئی ضروری نہیں کہ باطن اس کا ویسا ہی ہو جیسا ہم دیکھ رہے ہیں. عین ممکن ہے کہ اس کے باطن اور ظاہر میں زمین و آسمان کا فرق ہو.
بے شک
یہ ایک بہت بڑی, میں یہاں ایک بہت مختصر طور پر عرض کرنا چاہوں گا. ایک کسی انسان نے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ دریافت کیا کہ یہ بتائیے کہ اللہ نے اپنے لیے یعنی انسانوں کے لیے خلیفہ مقرر کرنے کے لیے انسانوں کو ہی کیوں نہیں اختیار دیا.
جی
انسانوں کو اختیار دے دیتا کہ تم جسے چاہو خلیفہ مقرر کر لو. تو امام نے جواب میں یہی فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ جو لوگ خلیفہ اپنے لیے مقرر کرنا چاہتے ہیں وہ کسی نیک انسان کو خلیفہ مقرر کرنا چاہتے ہیں کسی برے انسان کو؟ تو اس نے جواب دیا کہ یقیناً کسی نیک انسان کو خلیفہ مقرر کرنا چاہتے ہیں. تو دوسرا سوال حضرت کا یہ تھا, تو یہ بتاؤ کہ ان کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ فلاں انسان نیک ہے؟
کیا بات ہے,
کیسے پتا چلے گا کہ نیک ہے؟
جی
کیونکہ نیکی ظاہر سے پتا نہیں چلتی ہے.
جی
نیکی ایک باطنی عمل ہے.
جی
ایک اندرونی معاملہ ہے, اور ہم کسی کے اندرون سے باخبر
نہیں.
صرف اللہ جانتا ہے. جس نے اللہ کو جس کو اللہ نے علم دیا ہو وہ جانتا ہے کہ کون نیک ہے. تو کسی کی نیکی اور کسی کی بدی کا ہمیں علم نہیں ہے. ہم کسی کے ظاہر کو دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ بہت نیک انسان ہے, اور نہ ہی یہ فیصلہ کر سکتے کہ برا انسان ہے. اس کی نیکی اور اس کی بدی اس کے اندر چھپی ہوئی ہے. لہٰذا کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی حادثے کا شکار ہو گیا اور ہم سمجھتے تھے کہ بڑا نیک ہے, تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ گویا اس کے اوپر ظلم ہو گیا. عین ممکن ہے کہ اس کا حق وہی ہو جو اللہ نے اس کو اس صورت میں.
بہت 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 واقعا بہترین آپ نے یہاں پر ایک بات کی طرف اشارہ کیا کہ اگر ناظرین کی طرف متوجہ ہو جائیں گے تو یقیناً آج وہ ایک بہت معرفت بھری بات آپ سے حاصل کریں گے. اور آپ کی اجازت کے ساتھ یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور ناظرین ہماری گفتگو مولانا سے جاری ہے, ملتے ہیں آپ سے چھوٹے سے بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے, اور چلتے ہیں مولانا کی خدمت میں اس ظلم کے حوالے سے کہ خدا ظالم نہیں ہے, اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. قبلہ چونکہ میرا سوال, میں نے اپنے سوال کو پیچھے کر دیا تھا تاکہ آپ ان کے سوال کا جواب دیں, کہ قرآن مجید نے اللہ کے عدم ظالم ہونے کے اوپر کہ اللہ ظالم نہیں ہے کس طریقے سے اپنی آیات قرآنیہ میں پروردگار عالم نے اس کا ذکر فرمایا ہے.
اللہ نے اپنی آیات میں بہت واضح طور پر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ کسی پر بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا.
بے شک
مختلف آیات ہیں، مختلف انداز سے بیان ہوئی ہیں. مثال کے طور پر ایک جگہ فرمایا ہے کہ لا یظلم الناس شیئا،
جی
ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ لوگوں پر شیئا یعنی بالکل مختصر
ذرہ
نہ کے برابر اس کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا کسی پر بھی. الناس کا لفظ استعمال ہوا ہے، کسی بھی انسان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اور اسی ذرہ برابر کا بھی تذکرہ آیا ہے ایک جگہ پر کہ لا یظلم الناس مثقال ذرہ،
جی
اصلاً لوگوں کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، جسے اپنی زبان میں اس کو کہہ لیں سوئی کی نوک کے برابر،
جی
اتنا بھی ظلم اللہ لوگوں پر نہیں کرتا ہے. یا فرمایا ہے کہ لیس بظلام للعبید، اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا خدا نہیں ہے.
جی
تو پھر یہ ظلم کا مسئلہ کہاں سے پیش آتا ہے؟ جب اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے تو خود قرآن مجید نے ہی فرمایا ہے کہ ولکن الناس انفسهم یظلمون، در حقیقت لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اور یہ بہرحال انسانی فطرت میں ہے. اب اس کو کیا کہیں کہ بہت سی بار دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان خود ایک کام کرتا ہے اس کو دوسروں کی طرف منسوب کر دیتا ہے،
جی
ظلم خود کر رہا ہے اللہ کی طرف کبھی منسوب کر دیا، ظلم کبھی خود کر رہا ہے سماج کی طرف منسوب کر دیا، ظلم خود کر رہا ہے شیطان کی طرف منسوب کر دیا، ظلم خود کر رہا ہے اپنے گھر والوں کی طرف منسوب کر دیا، اور اسی بنیاد پر سماج میں اور معاشرے میں بہت سارے ایسے واقعات دیکھنے میں سننے میں آ جاتے ہیں کہ جو نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ انسان نے اپنے ہوئے کیے ہوئے غلط کام اور ظلم کو دوسروں کی طرف منسوب کر دیا ہے. تو در حقیقت اللہ کسی بھی بندے پر اور کسی بھی انسان پر ایک سوئی کی نوک کے برابر تو کیا اس سے بھی کم ظلم نہیں کرتا ہے. اگر ظلم اللہ کی طرف کوئی نسبت دے رہا ہے تو خود یہ نسبت دینا بھی ظلم ہے.
کیا
اور در حقیقت وہ دو برابر ظلم کر رہا ہے، ایک تو ظلم جو اس نے کیا ہی ہے اور اس ظلم کو نسبت دے رہا ہے اللہ کی طرف، تو ڈبل نسبت دے رہا ہے. اللہ ظلم نہیں کرتا ہے، بہرحال اس کی مختلف وجہیں ہیں، مختلف وجوہات ہیں. ہم لوگ کیوں ظلم کرتے ہیں؟ ہم لوگ ظلم کرتے ہیں اور اس ظلم کو ظلم نہیں سمجھتے ہیں، ظلم کرتے ہیں دوسروں کی طرف نسبت دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں.
جی
تو مختلف وجوہات ہوتی ہیں، وہ وجوہات اللہ کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں جس کی بنیاد پر اللہ ظلم نہیں کرتا.
بے شک اور کہا بھی گیا ہے کہ قرآن مجید کے ظاہراً یہ آیت ہے کہ ہر خیر اللہ کی طرف سے ہے اور ہر شر کے ذمہ دار تم خود ہو. یقیناً جو مشکلات زمانے میں ہیں کہیں نہ کہیں ہماری وجہ سے ہیں، اور بعد میں ہم اس کو، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اپنا دامن جھاڑنے کے انسان کو بچپنے سے عادت ہوتی ہے، وہ لہٰذا دوسرے کی طرف وہ منسوب کرتا ہے. تو سوال یہاں پر یہ کہ اللہ ظلم نہیں کرتا، قرآن کے آپ نے ریفرنس بھی دیا اور یہاں پر بہترین طریقے سے آپ نے آیات کو پیش کیا، یہ کہ اللہ ظلم کیوں نہیں کرتا؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ عام ذہن میں بھی آ جائے سوال ظلم کیوں نہیں کرتا، جبکہ اس کے مقابلے میں بہت سے فرعون جیسے لوگ بھی گزرے ہیں، وہ چاہے تو ان کو سزا دے سکتا تھا، لیکن وہ ظلم کیوں نہیں کرتا؟
دیکھیے میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے جو اشارہ آپ نے کیا کہ جیسے فرعون کا مسئلہ ہے یا آج کل کے بہت سارے ظالم و جابر بہرحال لوگ موجود ہیں کہ جن کے ہاتھ میں ذرا سی بھی پاور آ جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا
سلطان
اور سمجھنے لگتے ہیں اور اس کی بنیاد پر ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں، بہرحال ظلم کرتے ہیں. عام طور سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو بھی تھوڑا سا بڑا ہوا یا جس نے اپنے آپ کو تھوڑا سا بڑا سمجھا وہ ظلم کرنے لگتا ہے، اور دیکھنے میں بھی ایسا ہی آتا ہے کہ جس میں بھی ذرا سا تکبر آیا، جس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی احساس کرنا شروع کیا فوراً وہ ظلم کرنے لگتا ہے اور اپنے سے نیچے والوں کے اوپر زیادتی کرنے لگتا ہے. تو بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے،
جی
تو اللہ جب سب سے بڑا ہے تو پھر وہ ظلم کر سکتا ہے، بہت آسانی سے کر سکتا ہے. نعوذ باللہ، جبکہ ایسا نہیں ہے. دیکھیں جو لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے ظلم کرتے ہیں انسانوں میں سے، وہ ان کے اندر کچھ وجوہات ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر وہ ظلم کرتے ہیں.
جی
ایک جو بڑی وجہ ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جاہل ہے، اگرچہ پڑھا لکھا ہے مگر جہل کا شکار ہے. پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بھی جہل کا شکار ہے, اس جہل کی بنیاد پر وہ ظلم کرتا ہے.
جی.
اور اکاش اس پروگرام میں تھوڑی سی وقت میں گنجائش ہوتی تو میں مزید اس کی تفصیل بیان کرتا. پڑھا لکھا ہوتا ہے پھر بھی جہل کا شکار ہوتا ہے, اس کی بنیاد پر ظلم کرتا ہے.
جی, اور یہاں پر چونکہ اب اتنا, جیسا کہ آپ نے اشارہ بھی کیا اس کی طرف, کہ پروگرام میں اتنا زیادہ وقت نہیں ہوتا, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو یہاں پر بیٹھتے ہیں لوگ, ہمارے دوست احباب یہاں پر, میں ان سے بھی چاہتا ہوں کہ وہ بھی اس پروگرام میں اپنے علمی اعتبار سے یہاں پر شریک ہوں اور سوال کریں, تاکہ ہمارے ناظرین تک ان کے آپ جواب دیں, جو بہت ضروری ہے, ایک تنوع ہے پروگرام کا. تو میں چاہوں گا کہ ان کی طرف چلوں اور ایک سوال ان سے بھی لوں تاکہ آپ اس کی طرف بھی اشارہ کریں. تو اس حوالے سے کہ اللہ ظالم نہیں ہے اور قرآن آیات بھی مولانا نے پیش کی, آپ یہاں پر کیا سوال کرنا چاہیں گے کہ اللہ ظالم نہیں ہے, اس کے اعتبار سے جو بھی آپ سوال کرنا چاہیں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب, آپ نے فرمایا کہ خداوند ظلم نہیں کرتا ہے, تو یہاں سے قرآن میں آیا ہے کہ خداوند وہاب القہار ہے. وہاب القہار ہے, ان کے کیا معنی ہیں؟
جی شکریہ. ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر ایک طرح آپ نے کہا کہ وہ ظالم نہیں ہے, دوسری طرف کہیں پہ قہار اپنے لیے استعمال کیا, کبھی جبار اپنے لیے لفظ استعمال کیا, تو پھر یہ ساری چیزیں کیا ہیں اور ان کا مفہوم کس طریقے سے آپ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں گے؟
جی, یہ سوال اس لیے شاید ہمارے ذہنوں میں پیش آتا ہے کہ ان الفاظ کے معنی جو ابھی آپ نے استعمال کیے ہیں, جبار ہے یا قہار ہے, ان کے معنی ہماری زبان میں اور ہمارے کلچر میں تھوڑے سے بدل گئے ہیں.
جی جی,
اسی بنیاد پر فوراً ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ قہار اور جبار کا کیا مطلب ہے, اللہ قہار ہے, اللہ جبار ہے.
اور ظاہراً معذرت کے ساتھ کہ ہمارے یہاں جو استعمال ہوتا ہے ظالم اور جابر لفظ ساتھ ہی استعمال کرتے ہیں.
جی 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 جی, ایسا ہی ہے. جبار بھی عام طور سے ایسے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو ایک منفی امیج معاشرے میں رکھتے ہیں. قہار بھی اگر کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس جو ظلم ڈھانے والا ہے اور بس جو اپنے سامنے دوسروں کو ہیچ سمجھتا ہے. اللہ کی ذات اس سب سے بری ہے, بالا تر ہے کہ وہ کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم کرے. قہار اور جبار جب اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو اس کے حق سے محروم کر دے.
جی,
اور اس نے, جیسے کہ ہم اپنے لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہمارا دل چاہا اس لیے ہم نے یہ کام کیا, کوئی قاعدہ قانون پھر بیچ میں نہیں ہوتا.
نہیں ہوتا, بہت خوب.
اللہ کی ذات اس سے بری ہے کہ وہاں یہ کہے کہ اس کا دل چاہا, اس نے مثال کے طور پر ایک انسان کو اندھا پیدا کر دیا, اس کا دل چاہا تو ایک انسان کو اس نے آنکھوں میں ڈبل نور ڈال دیا, اس کا دل چاہا. دل کی بات وہاں نہیں ہے, قاعدہ قانون ہے, اس کی حکمت کا تقاضا ہے, اس کی مصلحت ہے, اور وہ تمام باتیں ہیں. جب قہار اور جبار کی بات کرتے ہیں تو اللہ جبار ہے یعنی قہار ہے, یعنی وہ مطلب نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے, کمانڈ رکھتا ہے, بھرپور طاقت اور غلبہ رکھتا ہے, جس چیز کو جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے, کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے. البتہ اس میں پھر یہ تمام صفتیں اس کے بعد ہیں. کس کے بعد ہیں؟ کہ اللہ حکیم ہے.
جی,
اللہ رحیم ہے, اس کے بعد ہیں یہ تمام صفات.
جی,
یعنی اللہ کی قہاریت کو اگر دیکھنا ہے, اللہ کی جباریت کو اگر دیکھنا ہے, تو اس سے پہلے ان صفات کے اوپر لائٹ ڈالنی ہوگی. کاہے کی؟
حکمت کی.
حکمت کی,
بہت خوب.
اس کے رحم و کرم کی, اس کے فیاض ہونے کی, اس کی مصلحت کی لائٹ ڈالنی ہوگی, تب دیکھیں گے کہ اس کی قہاریت کا کیا مطلب ہے, اس کی جباریت کا کیا مطلب ہے. جب اس لائٹ میں ہم آ کر دیکھیں گے تو وہ اپنی حکمت کے ذریعے سے, وہ اپنی مصلحت کے ذریعے سے, وہ اپنی مہربانی کے ذریعے سے جس چیز کو جیسا چاہے کر سکتا ہے.
جی,
تب ایسا ہوگا تو جو چیز بھی آئے گی وہ بہترین نکل کر سامنے آئے گی, بغیر کسی کھوٹ کے سامنے آئے گی. ہو سکتا ہے کبھی ہم کھوٹ سمجھ رہے ہیں البتہ,
جی,
لیکن وہ کھوٹ نہیں ہوگا در حقیقت. وہ
ناقص نہیں ہوگا, اسی زیادہ بس سمجھ سکتے ہیں.
جی, وہ ناقص نہیں ہوگا اپنے آپ میں, وہ چیز حتماً اپنے اندر کچھ نہ کچھ فائدے سمیٹے ہوئے ہوگی, وہ چیز یقیناً فائدے مند ہوگی, اور بغیر کسی فائدے کی وہ چیز نہیں ہوگی. جب اس زاویے سے ہم نگاہ کریں گے, لیکن اگر خالی ہم نے اسی کو دیکھا کہ اللہ قہار ہے, اللہ جبار ہے, تو ہمارے ذہن میں پھر یہ بات آئے گی کہ قہار اور جبار ہے اس کا مطلب یہ کہ اس نے کسی انسان کو کالا بنا دیا, اس کی مرضی. اس نے کسی انسان کو بالکل گورا بنا دیا, اس کی مرضی. اور جیسا ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دل چاہا تھا, اس میں کوئی قاعدہ قانون تو ہے نہیں، ایسے اللہ نے بھی اس کو ایسا کر دیا، اس کو ایسا کر دیا، اس کو ایسا کر دیا، تو پھر سوال ہوگا کہ کیوں ایسا کیا آخر
جی؟
حالانکہ جب ہم اس کو مصلحت اس کی، حکمت اس کی، مہربانی اس کی اور اس کے فیاضی کے آئینے میں جا کر دیکھیں گے اور اسی قہاریت اور اس کے غلبے کو دیکھیں گے تو پھر بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اس نے جو کچھ کیا ہے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، مصلحت ہی مصلحت ہے، خیر ہی خیر ہے، بھلائی اور بھلائی ہے
بے شک. اور واقعاً اللہ کے اگر ہم حکمت کو پہچان گئے اور اس کے حکیم ہونے کو جان گئے تو کسی بھی فعل کو خالی از حکمت ہم نہیں سمجھیں گے. اور ہم پلٹ کے آتے ہیں اپنے سوال کی طرف. میں چاہوں گا اس مختصر سے وقت میں آپ اس سوال کا جواب دیں کہ ظاہراً ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن میں چاہوں گا ایک منٹ میں آپ اس کا جواب دیں کہ خدا ظلم کیوں نہیں کرتا.
دیکھیے، جو لوگ دنیا میں ظلم کرتے ہیں وہ یا تو جہل کے شکار ہوتے ہیں اس بنیاد پر ظلم کرتے ہیں، یا خود خواہی کے شکار ہوتے ہیں اس لیے ظلم کرتے ہیں، یا کسی چیز سے ڈرتے ہیں اس لیے ظلم کرتے ہیں، یا ان کو ظلم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اپنی ضرورتوں کی بنیاد پر وہ ظلم کرتے ہیں، یا کبھی کبھی کسی مجبوری کی بنیاد پر ظلم کرتے ہیں.
جی
یہ تمام چیز اور بھی ممکن ہے کہ وجوہات نکل آئیں گی جس کی بنیاد پر لوگ ظلم کرتے ہیں. اللہ نہ جاہل ہے نہ جہل کی وہاں کوئی گنجائش ہے، خود خواہی اس کی یہاں نہیں ہے، فیاض اعلی الاطلاق ہے، کسی سے اس کو کوئی ڈر نہیں ہے، وہ اصلاً کسی چیز کی ضرورت رکھتا ہی نہیں ہے کہ ظلم کرنے کی اس کو ضرورت پڑے، اور نہ ہی اس کو کوئی مجبور کر سکتا ہے کہ وہ کسی کے اوپر ظلم کرے.
بہت خوب، آپ نے بہترین طریقے سے اللہ کے اس چیز کو آپ نے ثابت کیا. بہت ثابت شدہ چیز کی آپ نے، آپ بزرگان جو یہاں پر آتے ہیں وہ یہی کہ اذہان انسانی کو بیدار کرنے کے لیے اور متوجہ کرنے کے لیے کہ فطرت انسانی کیا ہے اور الہی قانون کیا ہے. آپ تمام بزرگان کی تشریف آوری، خصوصاً آپ یہاں پہ تشریف لائے، آپ کا شکریہ کہ آپ اس اہم موضوع کے اوپر آپ نے روشنی ڈالی. اور حاضرین کرام، آپ کی بھی خدمت میں شکریہ پیش کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور بہترین طریقے سے آپ نے اپنے سوالات کو مولانا کے سامنے پیش کیا اور مولانا نے اس کے جوابات کو ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کیا. آپ تمام بزرگان کا شکریہ. اللہ ظالم نہیں ہے اور ہمیں زندگی میں سمجھنا ہے اور اس چیز کا عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ ظالم نہیں ہے، بلکہ جو کچھ خیر ہے سب اللہ کی طرف سے اور شر کے ذمہ دار ہم ہیں. اپنی زندگی سے شر کو دور رکھیں تاکہ خیر الہی ہم تک پہنچتا رہے. جہاں بھی رہیں آباد رہیں، خوش رہیں، خوشحال رہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you.
تہران۔